الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو چونکہ ذمہ داری کے ساتھ خلق فرمایا ہے، اور مقصد اور ہدف ہے انسان کی زندگی کا، لہذا انسان کو خدا تعالیٰ نے ان تمام وسائل سے مجهز کر دیا. وہ تمام وسائل بھی انسان کو دیے جن کے ذریعے سے انسان اپنے ہدف کی شناخت کرے، اپنے ہدف کو پہچاننے کی کوشش کرے، پھر اس کے ذریعے سے اپنے ہدف کی سمت آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اگر کسی کے پاس شعور ہے، فکر ہے، تو اس کو یہ توانائی دی ہے پروردگار عالم نے کہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ بہتر بننے کی کوشش کرے گا. لہذا آپ بچپنے سے ہی دیکھتے ہیں، بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مثلاً کلاسوں کے ذریعے سے اپنی بہتری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایک کلاس، اس کے بعد دوسری کلاس، تیسری کلاس. اسی طرح بڑے ہونے تک انسانوں کا طریقہ کار یہی ہے، وہ اپنے اندر بہتری دکھانا چاہتے ہیں. یہ انسان کی ذات کا حصہ ہے کہ وہ بہتر بننا چاہتا ہے، کمال کی سمجھ آنا چاہتا ہے. شیطان اس کام سے انسان کو روک نہیں سکتا تھا. شیطان تو انسان کا دشمن ہے. شیطان کی تو ساری کوشش یہ ہے کہ انسان کو پست کر دے کسی طریقے سے، انسان کو ذلت میں مبتلا کر دے. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کی جو عزت ہے وہ ذلت میں تبدیل ہو جائے. وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کسی انسان سے یہ کہے کہ تم پستی کی طرف جانا شروع کر دو. حب کمال انسان نے اللہ نے انسان کی ذات میں رکھا ہوا ہے. ہر انسان کمال چاہتا ہے. تو شیطان یہ نہیں سکھا سکتا تھا کہ خدا نے تو تمہیں حب کمال رکھا ہے، تم حب پستی کو اختیار کر لو. یہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس نے یہ کیا کہ کمال کا مزداق تبدیل کر دیا. اللہ نے حب کمال رکھا تھا کہ انسان کمال کو پہچانے گا، اس کمال کو پہچانتے ہوئے کمال کی سمت بڑھنے کی کوشش کرے گا، اپنی ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے گا. یہ اس کی محبت ہے. شیطان نے کمال کی جگہ پستی کو رکھ دیا. اب جو انسان کمال کو چاہتا تھا، ترقی چاہتا تھا، وہ خود بخود پستی کو پسند کرنے لگے گا، کیونکہ اس نے شناخت میں غلطی کی ہے، معرفت میں غلطی کی ہے. بس انسان سارا کا سارا اپنی معرفت پر ہے. اگر اس کی معرفت صحیح ہوئی تو اس کی جد و جہد بھی صحیح ہوگی، صحیح راستے کی طرف سفر کرے گا. صحیح شناخت نہیں ہوئی تو صحیح راستے کی طرف سفر نہیں کرے گا، کسی غلط راستے کی طرف گامزن ہو جائے گا. اگر کوئی انسان غلط راستے کی طرف جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، ہاں یہ کام آسان ہے. اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، اپنے آپ کو جان سکتا ہے، اپنے لیے امتحان تیار کر سکتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنے راستے کے اندر مہارت حاصل کر سکتا ہے. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر انسان کی بات سمجھ سکتا ہے کہ گزشتہ 5 سال میں، 10 سال میں اس نے کیا کمال حاصل کیا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک چیز درکار ہے، وہ یہ کہ وہ توجہ دے دے. اگر صرف اتنا کرے، توجہ دیتا رہے اپنے کام کے اوپر، تو اس کام کو پہچاننا مشکل نہیں ہے کہ مثلا آخری 5 سال میں کیا حاصل کیا ہے. کہ آخری 10 سال میں کیا حاصل کیا ہے. مقایسہ کر لے اپنی دو حالتوں کا. مالی اعتبار سے تو انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے, معنوی اعتبار سے بھی آسان ہے. صرف پیرامیٹرز پتہ ہونے چاہیے کہ مقابلہ کن چیزوں میں کرنا ہے. ایسا نہ ہو غلط چیز میں مقابلہ شروع کر دے. مثال کے طور پر اگر میں مقابلہ اس بات سے کر رہا ہوں کہ میں پہلے 10 رکعت نماز پڑھتا تھا, اب مثلاً 25 رکعت نماز پڑھتا ہوں, شاید یہ مقابلہ صحیح مقابلہ نہیں ہوگا. جو چیز مقابلہ کرنے کے قابل ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا پہلے میرے دل میں خدا کا خوف کتنا تھا. خدا کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ کاموں کے انجام دینے میں خدا کی مرضی کا طے کرنا کہ میں انجام دوں یا میں انجام نہ دوں. جتنا یہ فکر بڑھ رہی ہے کہ میں اپنے کاموں کو انجام دینے میں پہلے خدا کو دیکھنے لگا ہوں, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں. راستہ صحیح راستہ ہے. بس جتنی یہ عادت بڑھتی چلی جائے گی اپنے آپ کو چیک کرنا آسان ہے, اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں. اور جتنا یہ عادت کم ہوتی جا رہی ہے, یعنی پہلے خدا کو دیکھتا تھا کام کرنے سے پہلے, سوچتا تھا خدا خوش ہے یا نہیں ہے, اب زیادہ توجہ نہیں دیتا, اب یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے کر لیتا ہوں. یا مثال کے طور پر تنہائیوں میں خدا کو یاد کر کے خوش ہونا, لذت لینا, بہت بڑا پیرامیٹر, بہت بڑا اسکیل. یہ ایک اسکیل ہے, تنہائیوں میں خدا کو کتنا یاد کیا. جس کا تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنا بڑھ رہا ہے وہ صحیح راستے پر ہے. جس نے تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنا کم کر دیا ہے یہ راستہ غلط راستہ ہے. چاہے اس میں رکعتیں نماز کی بڑھ رہی ہوں, چاہے اس میں قرآن کی تلاوت کے ٹائمنگز بڑھ رہی ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہو, خدا نمتال نے, یہ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں, ہم لوگ صرف نقل قول کرنے والے ہیں, شاید ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لیکن چونکہ یہ لوگ لکھتے ہیں اور ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ہم بول پاتے ہیں. لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دل اصل میں بنا ہے خدا کے لیے. جتنی انسان کے دل میں محبتیں ہیں وہ خدا کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. محبتیں ساری خدا کے لیے ہیں اور خدا کے سائے میں تقسیم ہوتی ہیں. پھر مثلاً ماں باپ کو چاہتا ہے چونکہ خدا نے کہا ہے, خدا نے ان کو پیدا کیا ہے, خدا نے ان کو میرے لیے بنایا ہے, اس سے خدا نمتال کے حکم سے, خدا نمتال کی دی ہوئی اس نعمت کو چاہتا ہے. ہر چیز میں محبت پہلے خدا کی ہے. اگر کچھ اور خدا کی جگہ اس دل میں آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے غصب ہے. غصب کو خدا نے قبول نہیں کیا ہے. اپنے دل کے اندر محبتوں کو اس حساب سے بہت چیک کرنا چاہیے کہ محبتیں کس پیمانے کے اوپر ہیں, کیوں ہو رہی ہیں, کس طرف رجحان ہمارا بڑھ رہا ہے. اچھا یہ تو انسان کی فردی زندگی ہے جس میں اپنے آپ کو چیک کرنے کے میں نے طریقے عرض کیے جو مجھے سمجھ میں آئے کہ اس طرح سے انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے میں صحیح راستے پر ہوں نہیں ہوں. انسان کا اپنی زندگی کو چیک کرنا بہت آسان ہے چونکہ مختصر سی زندگی ہے, 40-50 سال 60 سال دیکھنے میں بہت زیادہ ہے. جس کے گزر گئے اس سے پوچھیں کتنے ہیں, کم عمری میں زیادہ ہیں, کم عمری میں زیادہ لگتے ہیں. جس کے گزر گئے اس سے پوچھیں کتنی دیر لگی ہے, گزرنے میں دیر لگتی ہے نہیں لگتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے انسانوں کی جتنی تیزی سے اس نے گزرنا ہے. لیکن باہر تو یہ زندگی کم ہے, اس میں پیرامیٹرز بھی کم ہیں. جانچنا بہت آسان ہے, ناپنا بہت آسان ہے, اپنے آپ کو سمجھنا آسان ہے. بہت بڑی مشکل معاشرے کی زندگی ہے. معاشرے کی بھی باقاعدہ زندگی ہوتی ہے. جس طرح انسان ہے اپنی زندگی میں کبھی اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کبھی برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ میں نے یہ پچھلا ہفتہ اچھا نہیں گزارا یا میں نے پچھلا ایک مہینہ اچھا گزار لیا ہے. اس طرح معاشرے کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن صرف اتنی مشکل کے ساتھ کہ ایک انسان کی زندگی 50-60 سال کی زندگی ہوتی ہے, معاشرے کی زندگی ممکن ہے 250-300 سال کی زندگی میں پہلا ایک مرحلہ طے ہو. معاشرے کی زندگی بہت لمبی زندگی ہوتی ہے. ایک انسانی نسل 30 سال کے بعد تبدیل کہلاتی ہے. 30 سال کے بعد اگر روٹین کے اندر زندگی گزارے تو نسل انسانی تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن معاشرے کے اندر تبدیلی لانا 30-35 سال کا کام نہیں ہے, یہ سینکڑوں سال کی بات ہوتی ہے. لہٰذا جتنے بھی یہ لوگ جو سوشیولوجی کے اندر کام کرنے والے ہیں, سوسائٹی کے اوپر اسٹڈی کرنے والے ہیں, یہ لوگ 15-20 سال سے کوئی چیز فیصلہ نہیں کرتے. 15-20 سال میں تو اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ جو فلورش کرے اور پھر ظاہر ہو جائے بالکل, اس کے لیے مدتوں چاہیے ہوتی ہیں. لہذا ہم لوگ اپنی خرابی کو کنٹرول کر پائیں یہ ہمارے لیے بہت ہے. معاشرے سے معمولاً بے خبر ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں, ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خرابی نہیں سمجھ پاتے چونکہ کہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں, اپنا ہدف کہیں اور بنا لیتے ہیں, تو وہ جو اصلی مشکل ہے اسے بلا دیتے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے ایک مثلا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے ایک ایجوکیشنل کیریئر کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے. فرض فرمائیے یوں ہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ مثلا ایم بی بی ایس کر رہا ہے, 5 سال کا اس کا کورس ہے, ابھی سیکنڈ ایئر کے اندر ہے, اچانک اسے پتہ چلا کہ مثال کے طور پر اسے کینسر ہو گیا ہے, اسے کینسر ہو گیا اور اس کو کینسر کا علاج کرانا ہے, اور وہ علاج ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی اسٹڈی نہیں کر سکتا, کیسے اپنے کیریئر کو بھلا دے گا؟ اپنے علاج کے پیچھے ایسا لگے گا کہ اس کا کیریئر بھی یاد نہیں رہے گا, اس کو کیریئر کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہے گی. کیوں؟ جان بچانی ہے اس وقت, پھر کیریئر کی کیا اہمیت ہے؟ دنیا اس طرح اپنے نشے میں غرق کر دیتی ہے, اپنے نشے میں ایسا سمیٹ لیتی ہے کہ جو اس کے نشے میں چل پڑتا ہے وہ یہ بلا دیتا ہے کہ وہ جو اصلی کام تھا وہ کیا تھا. زیادہ بہت زیادہ دنیا کی زندگی کو لوگ منشیات سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں, کہ جس طرح ایک نشے کے اندر شخص اپنے نشے کے دوران نہیں جانتا کہ میں نشے میں ہوں, دنیا کے ساتھ بھی یہی ہے. دنیا اتنا گھسیٹ لیتی ہے کہ انسان یہی بلا دیتا ہے کہ وہ جو اصلی کام تھا وہ کیا تھا, اور جب مرتا ہے اور اچانک آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ اچھا وہ جو اصلی کام تھا وہ تو رہ گیا, اور وہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے اوپر میں نے اتنی زندگی برباد کر دی. اگر فردی زندگی میں جانچنا پھر آسان ہے, معاشرے کی زندگی میں یہ سمجھ لینا کہ معاشرے کا ٹرینڈ پازیٹو ہے یا نگیٹو, یہ بہت مشکل کام بن جاتا ہے. اس کے پیرامیٹرز بہت زیادہ ہیں, ایک معاشرے کو ایک چیز سے نہیں پہچان سکتے آپ, دسیوں چیزیں آپ اپنے انڈیکیٹر کے طور پہ استعمال کریں گے معاشرے کے اندر, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا معاشرے کی اٹھان صحیح ہے یا غلط ہے. پھر یہ اس کی حرکت بہت سلو ہے, ایک برائی پھیلتی ہے آہستہ آہستہ پھیلتی ہے, ایک اچھائی بھی پھیلتی ہے تو وہ بھی بہت آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معاشرہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے. اب آپ کسی ایک معاشرے کے اندر اگر برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے, اب اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء چاہیے. پھر کس وقت؟ جب برائی اچھائی میں تبدیل ہو چکی ہو, تب اب تو نبی چاہیے جو اس کو سمجھے کہ بھائی یہ کام خراب ہو گیا ہے. لہذا اگر انبیاء کی تعلیمات ہمارے پاس نہ ہوں تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہم معاشرے اچھے معاشرے میں یا برے معاشرے میں. اگر انبیاء کی تعلیمات پہ توجہ نہ دیں ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. مثلا آج کی مغربی دنیا کو دیکھیے, یہ مغربی دنیا اپنے طور پر بھرپور اچھائی کر رہی ہے. ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے طور پر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے, اپنے حساب سے جو اچھائی ہونی چاہیے وہ کر رہے ہوں گے, جبکہ بدترین برائی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ پیمانے تبدیل ہو گئے, انبیاء کی تعلیمات تک ان کی رسائی بند ہو گئی ہے. جس نبی کو یہ پہچانتے ہیں اس نبی کا وہ حلیہ بگاڑا ہے کہ اس کی تعلیمات سے اب کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی تعلیمات کو بگاڑ چکے ہیں. جو انبیاء کے تمام تعلیمات تک رسائی بند ہو چکی ہے, اب صرف اپنی فکر رہ گئی, اپنی فکر میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ برے اور اچھے کو پہچان دے. یہ مسلمان پر اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پر خدا نے متعال کی ایک خاص رحمت تھی کہ ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات موجود رہ گئی ہیں. ان کی تعلیمات ابھی بھی حق اور باطل کا میزان بنا ہوا ہے, اس میزان کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہنا مثلا بنی امیہ کیا کامیاب نہیں ہوئے, سید الشہداء شہید ہو گئے, بعد میں ان کی حکومت بھی باقی رہی, سب سے بڑی کامیابی یہ اہل بیت کی تعلیمات باقی رہ گئی ہیں. آج اگر کوئی چاہے حق اور باطل پہچانے, صحیح اور غلط پہچانے, آسان ترین کام یہ اہل بیت کی تعلیمات سے رجوع کرے, ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی کوشش کرے, اس یقین کے ساتھ کہ یہ حق اور باطل کو معین کر دیں گے. پھر دیکھیں راستہ کھلتا ہے نہیں کھلتا. اور جب آپ اس انداز سے دیکھیں گے اہل بیت کی تعلیمات کو لیں اور اپنے ماحول سے مقایسہ کرنا شروع کر دیں, اب آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نہیں, یہ وہ معاشرہ نہیں ہے جو اہل بیت چاہ رہے تھے, یہ ہرگز وہ نہیں ہے جو اہل بیت چاہ رہے تھے. اور اگر اب بھی کوئی سمجھ رہا ہے کہ مثال کے طور پر یہ وہی ہے, تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا تعلیمات کے اوپر غور کر لیں. مثال کے طور پر اردو میں ایک اچھی کتاب جو ترجمہ ہوئی ہے ہمارے پاس موجود ہے اردو میں, میزان الحکمہ نام کر کے کتاب ہے. میزان الحکمہ آپ نے دیکھی ہے, کئی جلدوں کے اندر کتاب ہے, اور اس میں احادیث کیٹیگریز میں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں. مثلا سچائی کے اوپر احادیث علیحدہ کرنی ہے, وفا کے اوپر احادیث علیحدہ کرنی ہے, اور اسی طریقے سے مثلا نفاق کے اوپر احادیث علیحدہ کرنی ہے. اب کچھ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی موضوع میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ صحیح ہے یا غلط ہے, جا کر اس موضوع کی روایتیں پڑھنا شروع کریں, اس موضوع پر جو آیتیں موجود ہیں انہیں پڑھنا شروع کریں, ان کا اپنے معاشرے سے مقایسہ کرنا شروع کر دیں بغیر کسی تاویل اور توجیہ کیے. کیونکہ شیطان نے جو مصیبتیں ہمیں دی ہیں ان میں سے ایک مصیبت توجیہ ہے. اپنے ہر غلط کام کو صحیح توجیہ کر دینا, تاویل کر دیں, توجیہ تاویل کا دروازہ بند کر دیں, جو انہوں نے کہا ہے بس اس کو دیکھیں اور مقایسہ کریں اپنے معاشرے سے، اپنی زندگی سے، اب صاف نظر آ جائے گا کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اچھا، اس میں چھوٹے بڑے کی قید نہ کریں۔ مثلا میں نے غلطی 50 سال سے کر رہا ہوں، غلطی تو 50 سال کرنے سے صحیح نہیں ہو جائے گی۔ ایک غلطی ایک آدمی کر رہا ہے، ایک غلطی پورا معاشرہ کر رہا ہے، غلطی صحیح نہیں ہوگی، غلطی غلطی رہے گی۔ اگر پورا معاشرہ بھی کسی گناہ کو کہے کہ یہ ثواب ہے تو وہ ثواب تو نہیں بنے گا۔ اگر اہل بیت کی تعلیمات کے لیے گناہ ہے تو گناہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کی مصلحتوں کا جال ہے، ہم نے اور آپ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مصلحتوں کے جال میں جکڑ دیا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، میری یہ مصلحت اس کام کے خلاف ہے، لہٰذا کون کس چیز کو ترک کرتا ہوں؟ اپنے کام کو ترک نہیں کرتا، تعلیمات اہل بیت کو ترک کر دیتا ہوں، چونکہ اس کے خلاف ہے، جو میری مصلحت تھی اس کے خلاف ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ تعلیمات آفاقی ہیں، یہ تعلیمات باقی رہنے والی ہیں، یہ جو میرا کام ہے یہ کوئی نئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر مثلا ہم لوگوں کی ایک عادت ہے دیر سے اٹھنے کی، ہم لوگوں کی عادت دیر سے اٹھنے کی ہے، اسلام کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں؟ جلدی اٹھنے کی۔ اب ہم لوگ ساری کوشش یہ کریں گے کہ اپنی عادت باقی رکھیں، تعلیمات کو تبدیل کر دیں۔ آیا یہ کام ہے کرنے کا؟ یہ وہی تاویل اور توجیہ کا دروازہ جو ہم نے کھولا ہوا۔ ہر طریقے سے میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا، تعلیمات کچھ دیر کے لیے رک جائیں، ان کے اوپر کوئی اثر پڑ جائے، ان کو کوئی تبدیلی لاحق ہو جائے۔ میں سچ نہیں بول سکتا تو سچائی کی جگہ جھوٹ کو قبول کر لوں گا، میں اپنے آپ کو کھلے دل کے ساتھ نئے لوگوں کے سامنے لا سکتا تو میں منافقت کو قبول کر لوں گا۔ اب ہم نے جتنا غور کیا اپنے معاشرے کی حرکتوں پر، اپنے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، معاشرے کے کردار کے اوپر، دیکھا کچھ خرابیاں ہیں جو نافذ اور رائج ہو گئی ہیں، اگر ان سے نہیں لڑے تو یہ خرابیاں کبھی بھی حل نہیں ہوں گی۔ اب معاشرے کے اندر ایک آدمی کے اندر تبدیلی لانا بہت آسان ہے، بس آپ اپنے آپ سے لڑ سکتے ہیں کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، تو آپ اپنے اوپر جبر کر کے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ معاشرہ جبر کر کے تبدیل نہیں ہوتا، معاشرے کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یہ تبدیلی ضروری ہے۔ اب یہ جو عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک خرابی ہو گئی ہے۔ اب کام کیا کرنا چاہیے، سننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کہنے والا اگر یہ کہے تم لوگ اپنی عقلوں کو بند کر دو، تم جو کہہ رہا ہوں بس وہ کرو، یہ حماقت ہے۔ انسان کو خدا نے عقل دی ہے، صرف معصوم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے حکم کے مقابلے میں اپنی عقلوں کو استعمال نہ کرو۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اسے سنو، سمجھو، اسے دیکھو یہ یا غلط ہے، اگر لگتی ہے کہ صحیح ہے عمل کرنے کی کوشش کرو، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ تو ہمیں معاشرے کے اندر یہ خرابی نظر آئی کہ ہمارا معاشرہ منافقت سے دوچار ہے۔ جب بھی خرابی نظر آئی، اب مصیبت یہ ہے معاشرے کی، جب آپ کسی ایسی خرابی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں جو لوگ اچھائی سمجھ رہے ہیں، اب آپ مجرم بن جائیں گے۔ اگر آپ معاشرے کی کسی ایسی خرابی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے جس کو لوگ اچھائی سمجھ رہے ہیں، تو لوگ تو ظاہر مجرم کہیں گے ہی نا، ان کا حق بھی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ ایک اچھائی کے خلاف بول رہے ہیں، تو وہ اعتراض بھی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اچھائی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں اپنی ہمت دکھانی ہوتی ہے، اپنی استقامت دکھانی ہوتی ہے کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اگر صحیح ہے تو پھر کہنا چاہیے، پھر سزا بھی جھیلنی چاہیے، سب نے سزا جھیلی ہمیں بھی جھیلنا چاہیے۔ اب یہ کہ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو بیان کرتے ہوئے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں، تمام کاموں کا مقصد کیا ہے؟ تمام کاموں کا مقصد یہ حجت خدا کے ظہور کے لیے معاشرے کو تیار ہونا ہے۔ یہ معاشرہ تیار نہیں ہوا، کوئی اور تیار ہو جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے، ہمارے سامنے یہ معاشرہ ہے، ہم اس کو تیار کرنے کی کوشش کریں، یہ وہ ذمہ داری جو ہم سب نے ادا کرنی، اسی ذمہ داری کے تحت یہ سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں سچے ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے ایک مثال کہ کیسے معاشرے کے اندر ایک غلط چیز صحیح بن جاتی ہے، پھر اس سے لڑنے والا برا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر ہمارے یہاں رسم و رواج کے اوپر فضول خرچی ایک معمولی سی بات ہے، اور اس میں فخر بھی احساس کرتے ہیں لوگ، اس میں فخر بھی احساس کرتے ہیں کہ وہ ان فضول خرچیوں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا اس کے اوپر فخر بھی ہے کہ ہم نے اتنا کیا ہے، اور ابھی ہم لوگ تو کسی حد تک بہتر جگہ پر ہیں۔ مثلا بعض جگہوں پر ہمارے بھائی لوگ ہیں مسلمان، شیعہ، اہل بیت کے ماننے والے، سب کچھ، اور وہ اس کو اپنے ذات کے لیے بڑائی سمجھتے ہیں کہ مثلا فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، جبکہ عیناً گناہ ہے، جبکہ عیناً فضول خرچی ہے. اچھا جب آپ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ 10 اعتراضات کریں گے, کہیں گے مثال کے طور پر کم از کم بات یہ کہیں گے چونکہ خود ان لوگوں کے پاس نہیں ہے نا, اس لیے جو ہے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے. 10 چیزیں کہیں گے, اس میں تمام چیزیں بھلا دیں گے کہ اہل بیت کی زندگی کیا تھی, اہل بیت کیا چاہتے تھے, یہ سب چیزیں بھلا دیں گے. اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو برائی جھیلنی پڑے گی, آپ کو برائی لینی پڑے گی. وہ کیسے؟ پہلے آپ صحیح کر کے دکھائیں. کوئی معاشرہ بغیر صالح عمل کے تبدیل نہیں ہوگا. صالح تقریر تبدیل نہیں کرے گی, صالح عمل تبدیل کرے گا. میرے جیسے 10,000 لوگ بھی بولتے رہیں گے اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی اس وقت آئے گی جب کچھ لوگ ہمت کر کے عمل کے میدان میں آ جائیں گے. جب لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا. چند لوگ عمل کریں گے, اس سے فائدہ کیا ہوگا, جیسے ہی چند لوگ عمل شروع کریں گے ایک سیکنڈ اوپینین سامنے آئے گی کہ بھائی یہ صرف ایک اوپینین نہیں ہے, دو اوپینین ہیں, ایک یہ بھی ہے. پھر اگر وہ عمل بڑھتا رہا اپنے مثبت اثرات دکھائے گا کہ دیکھو بھائی ان لوگوں نے وہ سیکنڈ اوپینین پہ عمل کیا تھا تو ان کے کچھ پازیٹیو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. پھر جب وہ پازیٹیو چیزیں برائی سے ٹکرائیں گی تب کہیں جا کر وہ جو برا کام اچھا بن گیا تھا اس کا خول ٹوٹے گا کہ نہیں یہ برا کام اچھا نہیں تھا بلکہ برا تھا, اچھا کام وہ کام تھا. کتنی مدت چاہیے ہوگی اس کے لیے؟ اگر ایک سوسائٹی کو میں اپنی نظر میں رکھوں تو کم از کم ایک جنریشن تو چاہیے ہی چاہیے, یعنی 30 سال سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی. 30 سال سے کم پر کوئی بات نہیں ہوگی. ایک معاشرے میں بے پردگی فخر ہے, آپ پردہ دینا چاہتے ہیں, 25-30 سال تو لگائی لیجیے. 25-30 سال لگیں گے اقدار تبدیل ہوتے ہوتے. وہ کیسے؟ میری عمر 40-41 سال ہے, میرے بچے کی عمر فرض فرمائی 15-16 سال ہے. اگر میں برے اقدار لے چکا ہوں, بری ویلیوز, تو میں 16 سال کے بچے کو بری ویلیوز سکھا چکا ہوں. اب کسی نے آ کر کام کرنا شروع کیا, وہ میرے اوپر کام کرتا ہے, میں تو 40 سال سے اوپر جا چکا ہوں, میرے لیے تبدیل ہونا مصیبت ہے. وہ میرے بچے کے اوپر محنت کرتا ہے, اس کو بھی سنتے سنتے سمجھتے سمجھتے ٹائم چاہیے. یہاں تک کہ وہ شادی شدہ ہوگا پھر وہ اپنے بچوں کو شاید بری اقدار نہیں دے گا, نیکسٹ جنریشن شاید بات سمجھ جائے گی. یہ بھی اس صورت میں کہ مقاومت ہوتی رہے, یہ بھی اس صورت میں کہ جو سمجھانے والا ہے وہ بیچارہ اتنی استقامت دکھائے اللہ کے راستے پر انبیاء کی طرح. یوں معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو ٹرینڈ ڈالنا اتنا مصیبت بن جاتا ہے. اب آپ سوچئے ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ وہ غلطی نہیں ہے جو سال میں 2 دفعہ ظاہر ہوتی ہے رسم و رواج کی طرح, یہ وہ غلطی ہے جو ہر منٹ پہ ظاہر ہو رہی ہے. اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہوں گی؟ اس کو اکھیڑنا آسان نہیں ہوگا. اس کو اکھیڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی پوری ذات کو تبدیل کر دینا پڑے گا. لیکن اچھائی میں خوبی ہے, اچھائی میں خوبی ہے, خدا کا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً ہم اس کی رہنمائی کریں گے. یہ اچھائی کی خوبی ہے. بس اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس بات پہ تیار ہو گئے, کنونس ہو گئے کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, اچھا ان کی فطرت بھی خود بخود کہہ رہی ہوگی کہ ہاں یہ صحیح کام ہے, اگر تیار ہو گئے اور کرنے کی کوشش کی, پھر ہم معاشرے کو اچانک تبدیل ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اچانک تبدیل ہونا شروع ہو, لیکن صرف اس صورت میں کہ لوگ عمل پر جائیں. اگر عمل پہ نہیں گئے, میں نے عرض کیا صالح تقریر سے کوئی کام حل نہیں ہوگا, صالح تقریر بناوٹ ہو جائے گی, صالح عمل سے معاملہ حل ہوگا. جب لوگ عمل صالح کی طرف جائیں گے تب کہیں جا کر معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. اب وہ جو کل مسئلہ شروع کیا تھا اس کے اوپر چند نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا اگر میں چاہتا ہوں منافقت سے جان چھوڑاؤں, اس کے فائدے ظاہر ہونے میں مجھے ٹائم لگے گا لیکن اس میں فائدے بہت ہیں. آدمی کے لیے دو طرح سوچنا, دو بن کر سوچنا سخت کام ہونا چاہیے, ایک بن کے سوچنا آسان ہونا چاہیے. انسان دو چہرے لے کر سوچے, ایک اندر سے ایک باہر سے, طبیعتاً یہ کام سخت ہونا چاہیے. کہ آدمی کیسے یہ کام کرے کہ ایک اندر سے سوچے اور ایک باہر سے سوچے, لیکن بعض اوقات برائی کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو اس بات کے اوپر عادت ہو جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے دو طرح سے سوچے گا. طبیعتاً اگر کوئی ایک بن کر سوچے تو یہ کام آسان ہونا چاہیے. اچھا آپ ایک بن کر سوچے کیسے؟ کچھ ٹپس دینے کی کوشش کروں گا. دھرے ہم بھی سب اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں نا, سب اپنے آپ کی اصلاح کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پہلا عمل جو سمجھ میں آتا ہے بات, یہ سوچنا بند کر دے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. پہلا کام یہ کرے, اس چیپٹر کو کلوز کر لے تھوڑی دیر کے لیے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. دوسرے جو بھی سوچ رہے ہیں, مجھے یہ سوچنا ہے خدا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, خدا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے. اس کو بلا دے کہ دوسرے میری تعریف کریں گے, دوسرے میری برائی کریں گے, میرا کام پھیلے گا, میرا کام رکے گا, سپورٹر بڑھیں گے, اپوزیشن بڑھے گی, ریسورسز آئیں گے, ریسورسز نہیں, یہ سب باتیں چھوڑ دیں. کیوں؟ ان سب کا مالک خدا ہے, سب کا مالک خدا ہے. یہ دنیا کوئی بے مالک کا گھر نہیں ہے, اس دار کا ایک صاحب گھر ہے, اس گھر کا مالک خدا ہے. وہ اس کی ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز سے واقف ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میں کیوں بلا وجہ میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے دماغ کو مشغول کروں کہ یہ کیا سوچیں گے اور یہ کیا کرنے گے. ان میں سے کون کچھ کر سکتا ہے اگر واقعاً خدا ہمارے ساتھ؟ تو صرف ایک کام کرنا چاہیے, اس بات کے اوپر توجہ بند کر دینی چاہیے کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, یہ مجھے کیا دے گا, یہ مجھے کیا نہیں دے گا, یہ سب بند کر دے. صرف ایک بات سوچے, اس موقع پر خدا مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے, اس بات کے اوپر سوچنا شروع کر دے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ دل بنا خدا کے لیے, یہ دل بنائی خدا کے لیے, اس کی محبتیں خدا کے لیے ہیں. اگر کوئی اس راستے پر بڑھنا شروع ہو جائے, پھر اس دل کی طاقتوں کو دیکھے گا. اس دل میں بہت طاقتیں ہیں, نہ وہ دل جو ہرٹ ہے اور پمپ کرنے والا ہے, بلکہ وہ قلب جو خدا نے متعلق ہماری روح کے اندر رکھا ہوا ہے, وہ ہمارے جذبات کا محور ہے, اس کو خدا نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اگر کوئی اس کے اندر صرف خدا کو جگہ دے دے, صاحب عشق ہے, اس کا مطلب ہے یہ اس کے دل میں عشق خدا ہے, پھر یہ عشق خدا طاقت دے گا اسے. البتہ مصیبتیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے جذبے حاصل کرے گا یہ. بس پہلا کام یہ ہے, یہ سوچنا بند کر دے دوسرے میرے بارے میں کیا سوچیں گے, دوسرے کیا کر لیں گے, یہ سب باتیں ختم. آپ کے سامنے ایک چیپٹر آیا, مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے, پلینلی صرف اتنا سوچیں خدا اس آدمی کے بارے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلا ایک آدمی مدد لینے آیا ہے کسی معاملے کے اندر, میں دو طرح سوچ سکتا ہوں. پہلی بات, اگر میں اس کی مدد کروں گا یہ مجھے کیا دے گا, مدد کروں یا نہیں کروں, ایک انداز. دوسرا انداز یہ ہے, ایک آدمی مدد لینے آیا, خدا اس موقع پہ کیا کہتا ہے, مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اگر خدا کہتا ہے مدد کرنی ہے, کرو, ختم ہو گیا معاملہ, اب خدا تمہارا ساتھ دے گا اگر تم نے کام صحیح کر دیا, ہر صورت میں ساتھ دے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں, ساتھ دینے کا مطلب بھی یہ نہ رکھے کہ اب اس کی جو دولت ہے وہ مجھے مل جائے گی. خدا نے کب یہ وعدے کیے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے اگر ہم یہ کہیں گے خدا نے وعدے کیے ہیں کہ جو میرے نزدیک عزیز ہوگا میں اسے دولت سے نواز دوں گا. کوئی ختم رسول سے زیادہ عزیز نہیں تھا اللہ کو, اور اللہ نے ان کے لیے دولت پسند نہیں کی, اللہ نے ان کے لیے دولت پسند نہیں کی. ختم رسول نے ہمیشہ زندگی سادگی سے گزاری, انہوں نے زندگی بہت سادگی اور قناعت کے ساتھ گزاری. اگر خدا نے متعال اپنے عزیزوں کو دولت دینا ہوتا اور ان کو دولت میں کھیلتا دیکھنا پسند کرتا, تو سیدہ کے گھر کو دولت مند دیکھتا, اس نے سیدہ کے گھر کو دولت مند نہیں دیکھنا چاہا, نہ ان بی بی نے اپنے گھر کو دولتوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہا. انہوں نے زندگی کی سادہ ترین حقیقتوں کے اوپر گزارا کر کے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا کہ خدا اپنے عزیز بندوں کو دولتوں میں کھیلتا نہیں دیکھنا چاہتا. البتہ صاحبان زر تھے, امیر المومنین صاحب زر تھے, ان کے پاس بہت چشمے تھے, بہت کنویں تھے, بہت باغ تھے, پیسہ بہت زیادہ تھا, اپنے لیے نہیں تھا, دوسروں کے لیے تھا. خدا ایسے دیکھنا چاہتا ہے. کبھی بھی نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم فقیر بن جائیں, نہیں, فقیر نہیں بنے, کمائیں جتنا بھی کما سکتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے, نہ اپنے لیے. اپنے لیے قناعت چاہیے خدا نے. بس جیسے ہی کوئی سامنے آیا ہمارے, پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. آپ پہلے سوچنا شروع کریں, یہ جیسا بھی ہے خدا مجھے کیا چاہتا ہے کہ میں انجام دوں, اس حساب سے آپ انجام دینا شروع کر دیں. جتنا آپ خدا کی خاطر کھل کر کام کو انجام دیں گے, مثال کے طور پر یہ ایک سوال کرتا ہے, اس سوال میں میری کوئی کمی نظر آنے والی ہے, خدا اس کمی کو بتانے پہ اجازت دیتا ہے, تو صاف صاف بول دو یہ کمی ہے. مثلا اپنی مثال دیتا ہوں, مثلا کسی آدمی نے آ کے مجھ سے ایک سوال کیا, آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے, اب میرے سامنے دو راستے ہیں, اگر میں کہوں نہیں پڑھی یہ مجھے کیسا سوچے گا, دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر میں نہیں پڑھی اور میں کہہ دوں کہ ہاں پڑھی ہے تو خدا میرے بارے میں کیا سوچے گا. مجھے اس اینگل پہ سوچنا چاہیے, صاف صاف کہہ دوں ہاں نہیں پڑھی, کیوں خدا کو ناراض کیوں کروں. تیسرا ممکن ہے میرا ذہن یہ کہے کہ یہ آدمی فلاں فلاں مقام پر ہے, اگر اس کو پتا چل گیا کہ میں اتنا جاہل ہوں کہ میں نے یہ کتاب بھی نہیں پڑھی, تو اس کے بعد یہ اس چیز سے مجھے محروم کرے گا, اس جگہ پہ مجھے سوچنا پڑے گا مالک خدا ہے. یہ محروم نہیں کر سکتا، اگر محروم کر بھی دے خدا کے حکم کے نتیجے میں تو مجھے محرومیت سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے، خدا مالک ہے. اگر میرا حق یہ ہے کہ میں محروم ہوں عند اللہ، تو میں خدا سے لڑ جھگڑ کے لینے کی کوشش نہ کروں کہ خدا کو ناراض کروں اور دنیا کو بسانے کی کوشش کروں، نہیں نہیں ملے گا، نہیں ملتا، نہ ملے میرا. جو خدا میرے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، خدا میرے ساتھ عدل کرے گا، بلکہ خدا میرے ساتھ فضل کرے گا اپنے عدل سے بڑھ کر. جتنا ہم دوسروں کے ہاتھوں پر دیکھتے ہیں، در حقیقت خدا کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کو دیکھتے ہیں. اگر خدا پہ شک نہ کریں تو کبھی بھی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے. جتنا ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ صرف اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم خدا کے بارے میں مشکوک ہیں، خدا کی رزاقیت میں شک کرتے ہیں، خدا کی قدرت کے اندر شک کرتے ہیں. اب جو تعلیمات اہل بیت ہیں وہ یہاں پہ بہت واضح ہیں، دو اور دو چار کی طرح واضح، کہ وہ چاہتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. پہلا نقطہ کیا ہوا، ہر موقع پر یہ سوچوں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، کھلے دل سے بات کروں. یہ جو بہت زیادہ لوگ دو دو پہلوؤں کے اوپر بات کرتے ہیں نا، یعنی اب میں بعض باتیں ایسی کر رہا ہوں کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کچھ کہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہم لوگ مجبور ہیں کہ اپنی اصلاح کریں. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے خرابی بڑھتی چلی جائے گی. مثال کے طور پر آپ بعض اوقات ایسا ہوگا مجھ سے ملیں گے، آپ کو ملتے ہی ہوں احساس ہوگا میں آپ کے ساتھ سیاست بازی کر رہا ہوں، کچھ بتا رہا ہوں کچھ نہیں بتا رہا، کچھ چھپا رہا ہوں کچھ مفادات سوچے میں، کچھ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے. سیدھے سادھے ملیے، کھلے دل کے ساتھ ملیے. آپ ملیں، سامنے والا آپ کے ساتھ مل کر احساس کرے آپ سچائی سے ملیں، آپ خلوص سے ملیں، اس طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ کام انتہائی آسان ہو جائے گا اگر پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہم نے. پریکٹس کریں گے یہ کام آسان ہے، پھر منافقت مشکل ہے. میں نے عرض کیا دو طرح سوچے انسان، ایک آدمی ایک وقت میں دو طرح سوچے، یہ منافقت، یہ مشکل کام ہے. ایک طرح سوچنا آسان ہے اگر ایک طرح سوچنے کی کوشش شروع کر دے. اچھا، یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مستقل چیپٹر بننا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھتا ٹریفک میں سمجھتا ہوں شاید ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کسی کو پھنسا کر اپنے آپ کو آگے نکال سکتے ہیں. دھوکہ دہی مت کریں، جو سیدھا سادہ کام ہے وہ کریں، پلین کام، سیدھا سادہ کام کرو، دو رخی حرکتیں مت کرو. یہ جو دھوکہ دہی ہے ہماری مستقل فیچر ہے، اس کو کسی طریقے سے توڑ لیجئے. میں نے ٹریفک کی مثال اس لیے دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے بعض جگہ کرنا ہے بعض جگہ نہیں کرنا ہے. نہیں، ہر جگہ صاف ستھرا رہنا ہے. ایک جگہ سمجھ میں آتی ہے، وہ جو رسول اللہ نے بھی استثناء کیے، میرا جو سعادہ نے اس استثناء کو بیان کیا ہے، وہ اس جگہ پر ہے جہاں سامنے والا ایسا آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جان کو خطرہ ہے. دشمن ہے کوئی، ایسا دشمن ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان اور اپنی عزت کا خطرہ ہے. اس موقع پر میں مثال کے طور پر اگر تقیتاً اس کے سامنے کچھ جملے کہہ دیتا ہوں کہ میری جان محفوظ رہے، میری عزت محفوظ رہے، یہ منافقت نہیں ہے. البتہ ایسا کوئی آدمی، اس قانون کو ذہن میں رکھیے گا، خدا ہمیں محفوظ رکھے اس قسم کی صفت سے. اگر رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کا احترام لوگ اس کی برائی سے بچنے کی خاطر کریں تو یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے. کیوں احترام کرتے ہیں؟ نہ اس وجہ سے کہ قابل احترام ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس کا احترام نہیں کیا تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی مصیبت ڈھائے گا جو ہم نہیں سہ پائیں گے. معمولاً ظالم ایسے ہی ہوتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پر اگر کوئی حکومتی بڑا تمطراق کے ساتھ اہلکار گزر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی ڈس ریسپیکٹ دکھا دی، کہیں پر غلطی سے بھی کچھ احترام میں کمی کر دی، تو یہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. تقیتاً آپ یہاں پر کوئی حرکت کر دیتے ہیں، اس کو رسول خدا نے قبول کیا ہے. ہاں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے انسان کسی دشمن کے سامنے تقیتاً ایسی کوئی حرکت کرے، اس کو رسول خدا نے قبول کیا. البتہ بتایا کہ پھر یہ آدمی بدترین خلق ہے، سب سے برا انسان یہی ہے. اب میں عرض کروں، ہماری سوسائٹی کے اندر بعض لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کے سامنے لوگ جاتے ہوئے 10 مکاریاں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں خطرہ ہوتا ہے یہ نقصان پہنچائے گا. یہ بدترین خلق ہے، بدترین انسان یہی ہے جس کے خوف سے لوگ احترام کرنا شروع کر دیں، جس کے خوف کی وجہ سے لوگ احترام کر. اتنے بدترین خلائق ہمارے پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے ہوں گے کہ جن کا لوگ احترام ہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر اس بدبخت کا احترام نہیں کیا تو ہماری زندگی برباد کر دے گا. لہذا ہر صنف کے اندر موجود ہیں، ہماری صنف کے اندر بھی موجود ہیں ایسے لوگ. کہ جن کے ساتھ لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں صرف اس وجہ سے اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا تو یہ معاشرے کے اندر ذلت ہماری جو ذلت مشہور کر دے گا, بدترین خلق بن جائیں گے ہم لوگ اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے. بس بہت سادہ سا راستہ ہے, بہت واضح راستہ ہے, ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ آرام سے ڈیل کر سکیں, ہمارا مصنوعی احترام نہ کریں, ہمارے سے ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو, ہم کسی کے لیے خطرے کا سبب نہ بنیں, اور جب ہم دوسروں کے ساتھ ملیں تو پورے خلوص کے ساتھ ملیں. ایک استثناء بیان کر دیا آپ کی خدمت میں, اور وہ استثناء دشمن کے مقابلے میں ہے کہ اگر کوئی دشمن ایسا دشمن ہے کہ جس کسی کی وجہ سے جان و مال کو خطرہ ہے, جان و عزت کو خطرہ ہے, اچھا اب اگر یہ دشمن نکل گیا اور باقی رہ گئے وہ جن سے خطرہ نہیں ہے, خاص کر اگر اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں, ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ بھی دو رخی ہونا چاہیے, ان کے ساتھ بھی دو چہرے, دو زبانیں, دو منافقتیں دکھائیں. تو پھر عرض کیا وہ جو کل عرض ہوا کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا, یا چھٹے امام کی ذات مقدس نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن محشور ہوگا دو زبانوں کے ساتھ, آگ کی دو زبانوں کے ساتھ. اور رسول خدا کی روایت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو دو زبانیں ہوں گی ایک اس کے اگلے چہرے سے اور ایک اس کے پچھلے چہرے سے نکل رہی ہوں گی, اور اس کے آگ سے اس کے وجود کو جلایا جا رہا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بس ایزان محترم, اس کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں کم از کم کہاں سے شروع کریں؟ میں پھر آپ کی خدمت میں عملی پہلو اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہرگز مت سوچیے گا بولنے کی خاطر بولنا ہے, سننے کی خاطر سننا ہے, باقی اپنے اپنے گھر جاؤ معاملہ حل ہے. کوئی ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ فضیلتیں, یہ جو ہم ثواب کی خاطر یہاں پر آئے ہیں, اگر ہم میدان عمل میں نہ اترے ہمارے لیے قیامت کے دن سوال بن جائے گا اور مصیبت بنے گی ہمارے لیے. لہٰذا ہرگز یہ مت سوچے گا یہاں پر سنا چلے گئے علم میں اضافہ ہوا, نہیں, یہ علم ببال جان ہے اگر عمل کی میدان میں نہیں اترا. کہاں سے شروع کریں؟ کم از کم اپنے نزدیکی لوگوں سے شروع کریں. ابھی تو یہ عالم ہے لوگ اپنی اولاد کے ساتھ بھی دو زبانوں سے ملتے ہیں, اپنی اولاد سے بھی دو چہروں سے ملتے ہیں, اپنے ماں باپ سے دو چہروں سے ملتے ہیں. پہلے تو یہ ٹوٹے کسی طریقے سے کہ جو آپ کے نزدیک ترین لوگ ہیں کم سے کم ان کے سامنے تو آپ دل کھول لیں اپنا, ان کے ساتھ تو آپ پورے خلوص سے مل لیں. سیاست بازی کی عادت اتنی بن جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہو پاتے, نتیجہ تنہا رہ جاتے ہیں, بعد میں مسائل بہت زیادہ ہیں, پھر وہ بڑھاپے کے مسائل اور یہ اور وہ, خاندانوں کے درمیان کھچاؤ, رکاوٹیں, تلخیاں اور کیا کیا مسائل ہمارے. شروع کریں اپنے نزدیک ترین لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ دل کھول کے ملیں, آہستہ آہستہ اس دائرے کو بڑھانا شروع کر دیں اور تمام دنیا کے اوپر اس کو حاکم کر دیں, یہاں تک کہ آپ سے ملنے والا آپ سے خوشی کا احساس کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جیسے ہی آپ کسی کو یہ دلی خوشی دے پائے کہ ملنے والا آپ سے خوشی کا احساس کرے, اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو دعا بھی دے, اس خوشی پر آپ کو ثواب مل رہا ہوگا. بس اتنا کافی ہے, سامنے والا آپ سے ملا اس نے خوشی کا احساس کیا. اب ضروری نہیں ہے کہ نماز شب میں کھڑے ہو کر آپ کو نام لے کے دعا بھی پڑھے, نہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہی کہ یہ خوشی کا احساس کر رہا ہے, اسی پہ ثواب ملے گا آپ کو, آپ کا ثواب یہیں سے شروع ہو جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ فارمیلٹیز بھی پوری ہوں, ہاں وہ فارمیلٹیز پوری ہوں, شاید اس کا ایکسٹرا کوئی اور ثواب بھی ہوگا, لیکن یہی کافی ہے. بس اپنے ثواب کو بڑھانے کی خاطر اپنے کام کو اس طرح سے کر لیجیے کہ معاشرے میں تبدیلی ظاہر ہو. اور میں یقین سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جتنے ہم لوگ اور آپ یہاں موجود ہیں, اگر اتنے لوگ موو کرنا شروع ہو گئے, کاش ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ, مجھ سمیت جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہم لوگ اس راستے میں صحیح حرکت دکھانا شروع کر دیں, خود بخود معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا, خود بخود خلوص پھیلنا شروع ہو جائے گا. کتنی اچھی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں ملنے والے دو رخے نہیں ہوں, کتنی اچھی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں ہر ملنے والا خلوص سے مل رہا ہو. ہم جنت کا منظر دیکھنا شروع کر دیں گے اگر ہم اس کام کو کریں. اس کے بعد برکتیں کتنی زیادہ ہیں, کبھی مت سوچیے گا. مثلا میں اپنے طور پہ سوچوں, اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو ایک گناہ کا مطلب ہے ایک سزا, ایسا نہیں ہے. ایک گناہ کا مطلب ہے گناہوں اور سزاؤں کی پوری چین ہے جو اس کے پیچھے چل رہی ہے. ایک منافقت دکھائی, مثلا میں یہ سوچوں صبح سے دوپہر تک میں نے ایک منافقت دکھائی, ظہر کی نماز تو اپنی جگہ پر ہے نا, اس کا کوئی فرق نہیں ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, اب وہ ظہر کی نماز بھی برباد ہوگی. کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ایک دن عبادت صحیح ہے ایک دن عبادت خراب ہے, کچھ جانتے بھی نہیں کہ بھائی کیا ہو گیا مصیبت، کل صبح صحیح تھے آج خراب ہو گئے. اس کی وجہ یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہماری زندگی کے اندر نافذ ہو گئے ہیں بدقسمتی سے، اور ہم ان کو پکڑ نہیں پا رہے. اچھا ہم پکڑ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے، امام ضرور دیکھ رہے ہیں. کس سے چھپا سکتے ہیں؟ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حجت خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کے نظام کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم قرب خدا کی آرزو بھی کر رہے ہیں، حجت خدا کی نصرت کی خواہش بھی کر رہے ہیں، اور وہ جانتا ہے ہم کیا ہیں. ہم کچھ نہیں چھپا سکتے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ جو ہم بہت بڑی بڑے کام اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر امام تشریف لائیں گے، دنیا کے ظالموں سے ٹکرائیں گے، ابتدا کہاں سے ہے؟ کہاں سے ابتدا ہے؟ مثلا آج میں کیا نہیں جانتا، مثلا آج دنیا میں ظلم کون کر رہا ہے؟ مثلا میں نہیں جانتا امریکہ کا ظلم کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ مثال کے طور پر یہ جو کافر ظلم کر رہے ہیں، یہ مثلا جتنی اپنی جہالت ہے اس کے باوجود تھوڑا بہت تو پہچانتے ہیں کہ ظالم یہ لوگ ہیں. تو مثلا ہم اپنی مجلس کے اندر اسی کو موضوع کیوں نہیں بنا لیتے کہ امریکہ کے ظلم کے اوپر؟ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے ظلم سے ٹکراؤ اس وقت کریں گے جب ہم اندر سے ظالم نہیں ہوں گے. اگر ہم اندر سے ظالم ہوئے تو باہر کے ظالم سے نہیں ٹکرا پائیں گے. آپ کو باہر کا ظالم سے ٹکرانا ہے، اپنے اندر کے ظلم کو صحیح کیجیے. اندر کے ظالم سے ٹکرا لیں گے پھر باہر کے ظالم سے ٹکرانا آسان ہے. اور یہ جو منافقت کی صفت ہے، ان بدترین صفتوں میں سے ہے جس کی وجہ سے حجت خدا تنہا رہ جاتا ہے. منافقت کی صفت وہ بدترین صفت ہے جس کی وجہ سے حجت خدا تنہا رہ جاتا ہے. ہمیشہ دیکھیے ایسے ہی ہوا ہے، یعنی جہاں تک ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب دائمی نہیں ہے، ہماری محدود غیر معلومات کے ساتھ جو ہمیشہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگ منافقت دکھاتے ہیں حجت خدا تنہا چھوڑ دیتا ہے. بس یہ کوفہ والے منافقت میں ان سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ اپنی منافقت میں کیا 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 ہے انہوں نے. البتہ وہ کوفے والے کے اندر بھی بہت سارے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں کہ مثلا وہ شیعہ نہیں تھے، بارہ امام کے مثلا امامت کے ماننے والے نہیں تھے، گرچہ اہل بیت کو لیڈر کہہ رہے تھے لیکن امامت کے ماننے والے نہیں تھے. بہت کم گروہ ایسے تھے جو امام کو واقعی امام مانتے تھے. لیکن یہ کوفہ والے انہوں نے کیا کیا؟ اب معذرت کے ساتھ اگر کوئی یہ کہے عریضے بھیجنے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا تو غلط بات نہیں کہی. انہوں نے سب سے زیادہ عریضے بھیجے، 18,000 خط آئے، ہر خط کے نیچے کئی کئی سو بعض اوقات سائن ہوتے تھے، یہ عریضے تھے نا، اپنی درخواست بھیج رہے تھے. ان سے زیادہ بیتابی دکھانے والوں میں کوئی نہیں تھا پورے دنیا اسلام میں. سید الشہداء نے صرف کوفہ کو خط نہیں بھیجے تھے، جب سید الشہداء مدینے سے مکہ پہنچے تو انہوں نے ہر مملکت اسلامی کے بڑے شہر کو خط بھیجے تھے، کوفہ بھی خط بھیجا تھا. تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ رسپانس دیا تھا. اس کا مطلب ہے بیتابی دکھانے میں یہ سر فہرست تھے، عریضے بھیجنے میں یہ سر فہرست تھے، بیتابی دکھانے میں یہ سر فہرست تھے. امام کے آنے سے پہلے اسلحے جمع کر رہے تھے کہ امام کے ہمراہ جنگ کریں گے، امام کے لشکر میں مل کر جنگ کریں گے. پھر جو پیسے خرچ کر کے اسلحہ خریدا تھا وہی اسلحے سید الشہداء کے اوپر برسا دیے. کیوں یہ سب ایسا ہوا؟ منافقت ہے. یہ سارے کام منافقت میں کر رہے تھے، دل سے معتقد تھے، قبیلوں کے نام لیتے تھے اہل بیت کا، دل سے معتقد تھے اپنے قبیلے کے سردار کے، جو سردار کہے گا وہ کریں گے، اندر سے نام لیتے تھے، اندر سے قبیلوں کے معتقد، اوپر سے نام لیتے تھے اہل بیت کا. نتیجہ جب عین وقت آیا کہ اب یا قبیلہ یا اہل بیت، تو قبیلے کو لے کر بیٹھ گئے. دل سے معتقد تھے کہ ہماری دنیا بننی چاہیے، زبان سے کہتے تھے ہماری آخرت بننی چاہیے. جب ٹکراؤ ہوا دنیا اور آخرت کا، دنیا لے کے بیٹھ گئے، اس دنیا کے اوپر خوش ہو گئے. یہ منافقت کے اثرات ہیں، اور پوری تاریخ میں آپ دیکھتے رہیے. اہل بیت اتنے صبر و تحمل کرنے والے تھے کہ ان منافقوں کے مقابلے میں بہت کم دکھاتے تھے کہ تم لوگ منافق ہو، ہم جانتے ہیں. بعض جگہ پر اہل بیت نے کھل کر اظہار کیا ہے کہ تمہاری منافقت کو ہم پہچان گئے. کبھی وہ خطبہ دیکھیے جو بی بی نے کوفہ کے میدان میں ارشاد فرمایا، یعنی یہ جو خطبہ بی بی نے ارشاد فرمایا اس کی ابتدا کیا ہے؟ پہلے جملات جو وہ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الغدر، اے بے وفا لوگوں، اے منافقوں، اے بدتینت انسانوں، بی بی اس طرح کہہ کے ارشاد فرماتے ہیں. اہل بیت کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، اہل بیت یہ کام نہیں کرتے. اہل بیت اطہار علیہ السلام معمولاً لوگوں کی خرابیوں کو چھپا دینے والے لوگوں میں سے، لیکن یہ موقع اتنا عجیب موقع تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان کی تمام تر ظاہر سازیوں کو برملا کر دیا، آشکار کر دیا، کہا نہیں تم دھوکہ دے رہے ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب بی بی یہ جملات ارشاد فرما رہی تھی، اہل کوفہ اس وقت بھی سید الشہداء کے غم میں گریہ کر رہے تھے۔ یہ بدبخت قوم اہل نفاق اتنی منافق تھی کہ اس وقت بھی گریہ کر رہے تھے، اس وقت بھی سید الشہداء کے سر کو جب نیزے کو لگا دیکھا تھا تو گریہ کر رہے تھے، اور اہل بیت کو کہنا پڑا اس موقع کے اوپر کہ نہیں تم لوگ منافقت دکھا رہے ہو، تم لوگ اہل غدر ہو، تمہارے اندر وفا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مثلا ہمیں ایک معاشرے کو تبدیل کرنے میں 30 سال لگتے ہیں، فرض فرمائیے اگر حجت خدا کا ظہور 30 سال سے کم مدت میں ہونے والا ہے پھر کیا ہوگا؟ ہم کس بات کے موظف ہیں؟ ہمیں ذمہ داری کس بات کی دی گئی ہے؟ ہمیں ذمہ داری یہ دی گئی ہے، یہ سوچو تمہارے امام کا ظہور اگلے لمحے میں ہونے والا ہے، پریشان کرنے والی چیز نہیں ہے یہ کہ اگر میں واقعا اس بات کو سوچوں اگر کل مولا کا ظہور ہو گیا میں منافق کا ٹائٹل لوں گا، عنوان لوں گا، یا سچے کا ٹائٹل لوں گا، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اگر کل مولا کا ظہور ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کر دینا کہ حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے، خود بخود اپنے کام کے اندر تبدیلی لانے کی طرف جائے گا، خود بخود اپنے کام کی طرف تبدیلی لانے کی طرف جائے گا۔ اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اس کو خدا متعال کی طرف لے کر آئیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایک جملہ کہتے تھے، ہم لوگ بھی یہ جملہ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، نہیں جانتے اتوب الیہ کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ناقص علم کی وجہ سے ہے ہم لوگوں کے، ہمارے ہم بھی نہیں جانتے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اتوب الیہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی طرف پلٹتا ہوں، خدا کی طرف پلٹتا ہوں۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کی طرف پلٹیں، اپنی زندگیوں سے نکلیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اب تک ہوا ہے ہوا ہے، اب واپس آئیں خدا کی سمجھ کہ توبو الی ربکم۔ انبیاء کہتے تھے ہمیشہ توبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف واپس آؤ، یہ کام ہمارا کام ہونا چاہیے، توبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف واپس آؤ، اپنے خدا کی طرف واپس آؤ، تاکہ وہ برکتیں جو تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں ان برکتوں کو حاصل کرو۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ لکھا ہے توبو الی ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا تمہارے لیے آسمان کو تمہارے لیے گردش میں ڈال دے گا، آسمان تمہارے لیے گردش میں آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو چھپے ہوئے جتنے عوامل تھے وہ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یزیدکم قوتا الی قوتکم، تمہاری قوتوں سے بڑھ کر خدا تعالیٰ تمہیں قوتیں دینا شروع کر دے گا۔ ایک جگہ فرماتا ہے یمددکم باموال و بنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرنا شروع کر دے گا۔ یہ سب کس کے صدقے میں؟ توبو، اپنے خدا کی طرف واپس آؤ۔ اور زان محترم، یہ ماہ محرم الحرام گویا ایک مہینہ ہے ہم لوگوں کو خدا کی طرف واپس لانے کے لیے، کہ ہمیں واپس یاد دلائے کہ سید الشہداء کیا چاہ رہے تھے۔ سید الشہداء شب عاشور اس موقع پہ تشریف فرمائے شب عاشور میں، اور اپنے دشمنوں سے کہہ رہے ہیں ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے۔ سید الشہداء اپنے تمام اصحاب کو جمع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، خدا نے متعال کی بارگاہ میں گریہ کرو، گریہ زاری کرتے ہیں، خدا نے متعال سے طلب کرتے ہیں، خدا ہمیں کامیابی دے، ہمیں استقامت دے دے۔ کس بات پہ استقامت دے؟ مجھے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، ہم تنہا تیرے دین کے لیے کھڑے ہیں، ہمیں استقامت دے دے، ہم تیرے دین کے لیے جانے نثار کریں۔ سید الشہداء نے جو عمل انجام دیا وہ بہت عجیب عمل تھا۔ شب عاشور، ہمارے پاس صحیح روایت کے اندر لکھا ہوا ہے جملے، شیخ عباس قمین نفس المحموم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، کہا شب عاشور ایک موقع ہوا کہ کم از کم سوگ نامے آل محمد کے اندر اشتہاردی نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع ہوا کہ دشمن نے حملہ کیا، جب دشمن نے حملہ کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو احساس ہوا کہ دشمن نزدیک آ رہا ہے۔ اس روایت کے اندر لکھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے پاس آئیں اور کہا کہ بھائی دشمن بہت نزدیک آ رہا ہے، اور بی بی نے کچھ ایسا پریشانی کا اظہار کیا کہ اس موقع کے اوپر غش کھا کے زمین پہ گر گئیں، بی بی گھبرا گئیں، غش کھا کے زمین کے اوپر گر گئی. جب غش کھا کے زمین پر گری سید الشہداء نے ان کو جگایا اور ان روایتوں کے مطابق بی بی کو کوئی دعا دی تاکہ بی بی کا دل مطمئن ہو جائے, بی بی کے دل کو آرام آ جائے. اب ہمیں اپنے طور پر یہ سوچنا پڑے گا کہ مولا آپ نے بی بی کو کیا دعا تعلیم کی تھی, کتنا مطمئن کر دیا آپ نے بی بی کے دل کو, اتنا مطمئن کر دیا کہ علی اکبر کی شہادت کو جھیل لیا انہوں نے. بہت سخت نمادہ بی بی کی ذات مقدس کے لیے. ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے جب علی اکبر زمین پر گرے اور سید الشہداء علی اکبر کے پاس پہنچے تو ایک موقع تھا بی بی زینب خیمے سے باہر نکلنے والی تھی. سید الشہداء نے دیکھا کہ بہن باہر آنے والی ہے تو فوراً سید الشہداء علی اکبر کی لاشے سے کھڑے ہو گئے اور اپنی بہن سے کہا بہن تمہیں خدا کا واسطہ خیمے کے اندر چلی جاؤ. یہاں ایک بہت لطیف نقطہ ہے, بہت ظریف نقطہ علماء بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کیا بی بی صابرہ نہیں ہے, کیا بی بی نے صبر نہیں کرنا ہے؟ یہ تو بی بی اتنی صابرہ ہے, 11 محرم کو تمام لاشوں کے سامنے سے گزری ہے, یہ بہت صابرہ ہے. پھر یہ کیوں سید الشہداء جب علی اکبر کی لاشے پر پہنچے تو خیمے سے باہر آئی؟ علماء کہتے ہیں سید الشہداء کے لیے آئی تھی کہ اگر سید الشہداء علی اکبر کی لاشے کو دیکھتے تو حسین کا دل تھا. بی بی جانتی تھی علی اکبر کو کتنا چاہتے ہیں امام حسین, بی بی جانتی تھی امام حسین کے لیے دل پر کتنا بڑا صدمہ ہے علی اکبر کا, چاہا بھائی کو اپنی طرف متوجہ کر دے علی اکبر کے لاشے سے توجہ کم ہو جائے, حسین صدمہ جھیل لیں گے. علی اکبر کی شہادت کا صدمہ اتنا سخت صدمہ تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار موت سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار موت کے وقت قبر کے اندر برزخ کے مقامات میں محشر میں خداوند متعال آخرت کے مختلف مراحل میں تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو پوری کائنات کا محور تو نے امام کے وجود کو قرار دیا ہے, پاک پروردگار ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ماتم